ज्यादा आवाज आ रहा है अल्लाह के बाजू में किला जीतते हैं। अल्लाह के बिना जीतते बाजू में किला से नहीं है, सबके किला से नीचे आवाज आता है। थोड़ा आर्जिश
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر رواه الترمذي وقال حديث حسن حضرت ابو عبد الرحمن عبد الله ابن عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہما حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا اللہ اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا ہے اس وقت تک جب تک کہ بندے کی روح اس کے گلے تک نہیں آ جاتی ما لم یغرغر اردو میں ہی بولتے ہیں کہ حالت غرغرہ جب بندے کی روح اس کے حلق تک آ جاتی ہے اور اس کو برزخ کے احوال نظر آنے لگتے ہیں اس وقت اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی اس سے پہلے پہلے اگر ظاہری اعتبار سے انسان نا امید ہو گیا ہے ظاہری اسباب کے لحاظ سے مثلاً ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہے کہ یہ آدمی زندہ نہیں رہ سکتا ایسی بیماری ہو گئی ہے تو یہ ظاہری اسباب ہیں لیکن اس آدمی کو ابھی برزخ کے احوال نظر نہیں آئے تو اس آدمی کی توبہ قبول ہوتی ہے ظاہری اسباب کے لحاظ سے امیدیں ختم ہو گئی ہوں زندگی کی، تو اس وقت توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا. خدا نہ خواستہ کسی پر ایسے حالات آ جائیں تو نا امید نہ ہو، بلکہ اللہ نے اس کو بہترین چانس دیا ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کا، توبہ کرنے کا، اس کو اللہ کی طرف سے بہترین موقع ملا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نقل فرماتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یقبل توبۃ العبد، بندے کی توبہ حالت غرغرہ کے وقت تک قبول فرماتے ہیں، یعنی آخری حد تک انتظار کرتے ہیں کہ یہ بندہ توبہ کر لے، توبہ کر لے، توبہ کر لے. اگلی حدیث، وعن ذر بن حبیش قال اتیت صفان بن عسال رضی اللہ عنہ اسأله عن المسح الخفین فقال ما جاء بک یا ذر، فقلت ابتغاء العلم، فقال ان الملائكه تضع اجنحتها لطالب العلم لضم ما يطلب، فقلت انه قد حق في صدري المسح والخفين. یہ ایک تابعی ہیں حضرت ذر ابن حبیش، بہت سے صحابہ سے انہوں نے اکتساب فیض کیا ہے، علم حاصل کیا ہے، بطور خاص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے کافی فیض حاصل کیا ہے، استفادہ کیا ہے، ان سے پڑھا ہے، ان کے شاگرد ہیں خاص. بہت ساری روایتیں ان سے حدیث پاک کی کتابوں میں آتی ہیں جو صحابہ سے سن سن کر انہوں نے امت تک پہنچائی ہیں. یہ ذر بن حبیش کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت صفوان ابن عسال رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، یہ صحابی ہیں، مشہور صحابی. اسألہ عن المسح الخفین، اور ان سے میں خفین پر مسح کے سلسلے میں سوال کرنے کے لیے آیا. خفین کہتے ہیں چمڑے کے موزے کو. چمڑے کے موزے پر مسح کرنا درست ہے، جائز ہے، جمہور کے نزدیک یہ مسئلہ بالکل واضح ہے کہ اگر کوئی مقیم آدمی وضو کر کے چمڑے کے موزے پہن لیتا ہے تو پھر ایک دن ایک رات پورے 24 گھنٹے تک وہ ان پر مسا کر سکتا ہے، یعنی جب بھی وضو ٹوٹے گا تو وہ اپنا منہ دھو گا، ہاتھ دھو گا کوہنیوں سمیت، مسا کرے گا، اور جب پاؤں دھونے کی باری آئے گی تو صرف مسا کر لیا جائے گا. اور مسا بھی بہت آسان، کہ وہ ہاتھ جو آپ کے تر ہیں ان کو جھٹک لیجئے آپ اور اوپر سے پھیل لیجئے، پنجوں کے اوپر سے جہاں تک پیر کی کٹنگ ہے وہاں تک آپ اس کو پھیل لیجئے، پیر کے اوپر کے حصے تک آپ اس کو پھیل لیجئے، یہ مسا ہو گیا. آدمی اگر سفر کر رہا ہے تو سفر کے دوران 3 دن 3 رات تک مسا کیا جا سکتا ہے. کتنے دن تک؟ 3 دن 3 رات تک مسا کیا جا سکتا ہے. تو نماز پڑھنے والے جب سفر کرتے ہیں ان کے لیے اللہ پاک نے بڑی آسانی کر دی ہے کہ گھر سے جب نکلیں تو چمڑے کے موزے پہن لیں. ہم گھریلو جو موزے پہنتے ہیں ان پر مسا نہیں کیا جا سکتا. بہت سے احباب کہتے ہیں کہ بھئی ان پر بھی مسا کیا جا سکتا ہے، تو وہ بلا دلیل کے بات کرتے ہیں. چمڑے کے موزے ہوں یا ترپال کے، اتنے موٹے موزے ہوں، یا اگر کپڑے کے اون کے موزے ہیں تو اتنے موزے ہیں کہ کئی میل آپ چل لیں تو پھٹے نہیں، اتنے موٹے موزے ہیں وہ، تو اب اس کے لیے حکم ہے کہ آپ ان پر مساح کر سکتے ہیں. آج کل مارکیٹ میں چمڑے کے موزے بھی بہت باریک مہین آ گئے ہیں، بالکل کپڑے کی طرح ہی لگتے ہیں وہ، تو آپ ان کو لے لیجئے، اور وہ جو عام طور پر ہم جوتا پہنتے ہیں تو ان جوتوں میں بھی وہ آ جاتے ہیں. ورنہ عام طور پر زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ جو چمڑے کے موزے ہوتے ہیں موٹے ہوتے ہیں، تو ایک نمبر جوتا بڑا لینا پڑتا ہے. لیکن آپ مارکیٹ میں تلاش کریں گے آپ کو ایسے چمڑے کے موزے بھی مل جائیں گے، لیدر کے موزے مل جائیں گے، کہ آپ کے اسی جوتے میں فٹ آ سکتے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ مقیم ہیں، رہ رہے ہیں اپنی جگہ میں، تو ایک دن ایک رات تک آپ مسح کر سکتے ہیں، اور آپ سفر پہ ہیں تو 3 دن 3 رات تک ان چمڑے کے موضوع پر مساح کیا جا سکتا ہے، جوتے پر مساح نہیں کیا جا سکتا. کچھ حضرات کہنے لگے بھائی جوتا بھی تو چمڑے کا ہوتا ہے. نہیں، اس کے لیے حکم نہیں ہے. موزہ وہ ہے جو جوتے کے اندر پاؤں کے اوپر پہنا جاتا ہے اور پنڈلیوں تک ہوتا ہے وہ. تو ایسا جو موزہ ہے اس کے اوپر، اس کے لیے یہ حکم ہے. تو حضرت زر ابن خبیش کہتے ہیں کہ میں حضرت صفوان ابن عسال رضی اللہ عنہ کے بارے میں آیا مسح الخفین کے بارے میں پوچھنے کے لیے کہ خفین پر مسح کرنے کا کیا حکم ہے، کر سکتے نہیں کر سکتے، کتنے دن تک کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں پوچھنے کے لیے آیا. فقال ما جاء بك یا زر، یہ فرماتے ہیں کہ حضرت صفوان ابن عسال رضی اللہ عنہ نے مجھ سے پوچھا کہ تمہیں میرے پاس کیا چیز لے کر آئی، مقصد کیا ہے آنے کا. فقلت ابتغاء العلم، میں نے کہا صرف علم کی تلاش اور جستجو میرا مقصد ہے، علم حاصل کرنے کے لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں اور کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے. فقال ان الملائکۃ تضع اجنحتها لطالب علم رضا بما يطلب، تو انہوں نے فوراً ایک حدیث بیان کی جس سے طلب علم کی فضیلت سمجھ میں آتی ہے کہ علم کو حاصل کرنے کی کتنی بڑی فضیلت. فرمایا کہ جو آدمی علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے اس کی راہوں میں اپنے پر بچھاتے ہیں. ان الملائکۃ تضع اجنحتها، فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں لطالب العلم، علم کے طلب کرنے والے کے لیے. آپ حضرات بھی یہاں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، علم کے طالب علم ہیں، طلب علم ہی کے لیے بیٹھے ہیں، تو یہ بہت اونچا مقام ہے علم کو طلب کرنا، علم کو حاصل کرنا. فرمایا اس حدیث پاس میں کہ فرشتے اس کی راہ میں، اس کے احترام میں اپنے پر بچھاتے ہیں، رضم بما یطلب، خوش ہو کر اس وجہ سے کہ یہ آدمی علم دین حاصل کر رہا ہے، نور حاصل کر رہا ہے. اس علم دین کو نور کہا گیا. حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے استاد حضرت وقیع ابن الجراح کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ حضرت مجھ سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، کیا علاج ہے؟ نہیں کہا ان کے حضرت گناہ نہیں، وہ کہا کہ حضرت میرے مجھے سوئے حفظ کا مرض ہے، یعنی حافظہ میرا مضبوط نہیں ہے، حافظہ میرا مضبوط نہیں ہے، بات اتنی یاد نہیں رکھ پاتا جتنی یاد رکھنی چاہیے. تو ان کے استاد حضرت امام وقیع ابن الجراح نے شعر پڑھ کر سنایا عربی میں، اور اس شعر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا. شکوت الی وقیع سوء حفظی، حضرت امام شافعی کا ہی بلکہ شعر ہے، کہتے ہیں میں نے شکایت کی اپنے استاد وقیع سے اپنے سوء حفظ کی. فاوصانی الى ترک المعاصی، تو انہوں نے مجھے وصیت کی، حکم دیا گناہ نہیں کرنا. فان العلم نور من الہی، یہی بات کہنا چاہ رہا تھا، اس لیے کہ علم جو ہے وہ اللہ کا نور ہے. ونور اللہ لا يعطى لعاصی، اور اللہ کا نور کسی گنہگار کو نہیں دیا جاتا ہے. تو علم جو ہے یہ نور ہے، اللہ کا نور ہے، اس لیے جب کوئی بندہ علم کی طلب کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے اس سے خوش ہوتے ہیں اور خوش ہو کر اس کے لیے اس کی راہ میں، اس کے پاؤں میں اپنے پر بچھاتے ہیں. فقلت انه قد حق في صدري المس والخفين بعد الغائط والبول، یہ کہتے ہیں تو اب میں نے ان سے کہا حضرت میرے دل میں ایک سوال ہے اور اس سوال کے حل کے لیے ہی میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں، اور یہ سوال میرا مسأل الخفین کے بارے میں ہے کہ پیشاب اور پخانے کے بعد، استنجے کے بعد، چھوٹے بڑے استنجے کے بعد میں مسأل الخفین کا کیا حکم ہے. تو کنت امرأ من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ چونکہ حضور کے صحابہ میں سے ہیں، آپ کو اس سلسلے میں ضرور علم ہوگا. فجئت اسألک هل سمعته یذکر فی ذلک شیئا، تو اس لیے میں آیا ہوں کہ یقیناً آپ نے حضور سے اس کے بارے میں کچھ سنا ہوگا، تو جو بھی سنا ہے آپ مجھے بتا دیجئے. قال نعم، فرمایا جی ہاں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں سنا ہے، کان یامرنا اذا کنا سفرا او مسافرین اللہ ننزی خفافنا ثلاثۃ ایام ولیالیہن، فرمایا ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم فرمایا کرتے تھے کہ جب ہم حالت سفر میں ہوں تو ہم اپنے خفین کو، خفین بولتے ہیں ان کو چمڑے کے موزے کو، ان کو ہم تین دن تین رات تک نہ اتاریں، پہنے رہیں، الا من جنابتین، لیکن ہاں جنابت اگر ہو جائے یعنی غسل واجب ہو جائے تو اب ان کو اتارا جائے گا، لیکن صرف چھوٹا استنجا، یہ بڑا استنجا ہوا ہے تو اس صورت کے اندر صرف مسح کیا جائے گا، لیکن جنابت ہو گئی ہے، غسل واجب ہو گیا جس کو حدث اکبر بولتے ہیں، تو ان کو اب اتارا ہی جائے گا اور غسل کرنا پڑے گا. الا من جنابت لیکن من غائط و بول، یہ صرف چھوٹے بڑے سنجے کے لیے، غائط کہتے ہیں پخانے سے آنے کو اور بول کہتے ہیں پیشاب. و نوم، اور ہاں آدمی سو جائے، تو سونے سے بھی چونکہ وضو ٹوٹ جاتا ہے تو آدمی سو گیا پھر اٹھا تو پورا وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے پاؤں پر مسح کر سکتا ہے. فقلت هل سمعته يذكر في الهواء شيئا، یہ کہتے ہیں حضرت زر ابن حبیش کہ میں اب جب علم کے پہاڑ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، صفان ابن عسال حضور کے صحابی ہیں، علم کے پہاڑ ہیں، جبل علم ہے، تو میں نے سوچا لگے ہاتھوں کچھ اور بھی حاصل کر لوں، کچھ اور بھی سوال کر لوں، تو پھر انہوں نے ایک سوال اور کیا، حضرت میں آپ سے ایک سوال اور کرنا چاہتا ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے حضور سے محبت کے بارے میں بھی کچھ سنا ہے؟ یعنی کسی کو کسی سے محبت ہو جائے تو اس محبت کے بارے میں بھی کوئی مضمون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے سنا ہے؟ تو فرمایا ہاں ہاں نعم، ضرور سنا ہے. کہتے ہیں کہ کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، فی سفرین ایک سفر میں، فبینا نحن عنده اذ ناداه اعرابی بصوت له جہوری، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک دیہاتی آئے اور انہوں نے زور سے پکارا، ناداہ اعرابی بصوت له جہوری، صوت جہوری بلند آواز، بلند آواز سے پکارا اور کہا یا محمد، زور سے کہا. فاجابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحو من صوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہی کی طرح آواز میں ان کو کہا، ان کو پکارا، ہاں بھائی آؤ، کیا بات ہے، ہاں جی ہاں ادھر آؤ، متوجہ ہو جاؤ، یہاں ہوں میں. اصل میں دیہاتیوں سے جب بات کری جاتی ہے تو بعض مرتبہ انہی کے انداز میں کی جاتی ہے، ورنہ وہ سمجھتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں بالکل بھی. ہم نے اپنے بڑوں کو بھی دیکھا ہے، بزرگوں کو دیکھا ہے، جو وہ سہارنپور کا علاقہ ہے، مظفر نگر کا علاقہ ہے، جہاں اکثر بزرگان دین ان کے تذکرے سنتے ہوں گے اور اللہ نے ان سے کام لیا ہے، تو وہاں کے جو دیہاتی لوگ ہیں ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا، وہ ان سے انہی کی بات میں گفتگو کرتے تھے، ورنہ ان کا مزاج بڑا عجیب ہوتا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مزاج تھا کہ آپ جلی سے عام لوگوں کو، دیہاتیوں کو بیعت نہیں فرماتے تھے، علماء کو، اہل علم کو، پڑھے لکھے لوگوں کو، ان کو بیعت فرماتے تھے. وہ کہتے ان کی اصلاح جلی ہو جاتی، جب ان کی اصلاح ہو جائے گی تو یہ سب کی کریں گے، تو ان کو جل بیعت فرماتے تھے. اور آپ کے یہاں بیعت کے اصول تھے، ایک دیہاتی آپ سے بیعت ہونا چاہتے تھے، آپ ان کو کہہ دیا کرتے تھے بھائی نہیں، آتے جاتے رہو، اس سے فائدہ ہو جائے گا، بعد میں آنا. حضرت کی عادت تھی کہ بھائی پہلے خوب تعلق پیدا ہو جائے، ارتباط پیدا ہو جائے، ربط ضبط ہو جائے. اس نے کہا یہ مولوی صاحب ایسے ماننے والے نہیں ہیں. اس نے کیا کیا، ایک دن اپنے گاؤں سے شکر لے کر آیا، شکر ہوتا نا گڑ کی طرح، گڑ کا جو چورا سا ہوتا ہے تو اس کو شکر بولتے ہیں، گاؤں سے شکر لے کر آیا اور کہا جو مولوی صاحب لو، آپ کے لیے ہدیہ ہے. مولانا کا بہت اچھا بھی، جو مریدین بیٹھے ہوئے تھے کہ لے لو بھائی، سب کو بانٹ دو، تقسیم کر دو. اب وہ تھوڑی تھوڑی شکر آئی، سب نے کھا لی. اس زمانے میں یہ بڑی مٹھائی سمجھی جاتی تھی، گڑ، شکر، کھانڈ، اس طرح کی چیزیں مٹھائی سمجھی جاتی تھی، تو لوگوں نے لی اور کھا لی. بعد میں وہ کہتا ہے کہ حضرت مجھے بیعت کرو. حضرت نے کہا بھی بیعت کیسے کروں میں، میرے یہاں تو یہ اصول نہیں ہے، آتے جاتے رہیے آپ، اس کے بعد میں جب ربط ضبط پیدا ہو جائے گا، مناسبت ہو جائے گی، پھر بیعت کریں گے. نہیں حضرت بیعت کرنا پڑے گا آپ کو. بھائی میں بیعت نہیں کر سکتا، لاؤ تو میری شکر لاؤ. حضرت نے کہا بھی بازار سے اتنی شکر لا کے اس کو دے دو. نہیں جی نہیں، جو میں لے کر آیا ہوں وہی شکر چاہیے. اب حضرت مجبور ہو گئے، حضرت نے بیعت کیا. تو بعض مرتبہ دیہاتیوں کی عادتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے سامنے انہی کے انداز میں بات کرنی پڑتی ہے، جھکنا بھی پڑتا ہے. تو یہ صاحب آئے تھے دیہاتی انداز میں حضور سے بات کرنے لگے، مخاطب کے حضور نے انہی کے انداز میں ان کو پکارا، ہاں بھائی ہاں ادھر آؤ، چلو ہوں میں یہاں پہ. اب جب یہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں، اور صحابہ موجود تھے، اور صحابہ کے سامنے وہ آیت نازل ہو چکی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له، کہ حضور کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، اور آپس میں جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو حضور کو مت پکارو. کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم، جس کی بنیاد پر حضرات صحابہ میں یہ اثر تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بڑے صحابی حضور کے سامنے بالکل پست آواز میں بات کرتے، حضرت عمر ابن خطاب کی آواز بلند تھی، وہ تو اتنے ڈر گئے آواز بالکل پست کر لی تو حضور کو بار بار پوچھنا پڑتا تھا، ارے بھائی کیا کہہ رہے ہو ذرا زور سے بولو، یہ حضرات اتنے ڈر گئے. تو حضرات صحابہ وہ موجود تھے، جب انہوں نے دیکھا بھائی اس نے زور سے حضور کو پکارا اس انداز سے، تو انہوں نے کہا کہ اغضض من صوتی، اپنی آواز پست کرو حضور کے سامنے. حضرات صحابہ کے سامنے حضور کی شان میں ذرا سی بھی بے ادبی ہو، گستاخی ہو، یہ ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا، کوئی بھی ہو چاہے. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ ان کے چچا عروہ ابن مسعود ثقفی، یہ ابو مسعود ثقفی بنو ثقیف کے بڑے آدمی ہیں، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے آئے ہیں، اور قریش کی طرف سے سفیر بن گئے، حدیبیہ کا موقع ہے، معاملہ بالکل گرم ہے، جنگ کا ماحول ہے، اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ بنے ہوئے، سیکورٹی گارڈ بنے ہوئے پیچھے، اور اس انداز سے کھڑے ہوئے ہیں کہ پورا اوپر سے نیچے تک لوہے میں غرق ہیں، یعنی انہوں نے جنگی کوٹ پہنا ہوا ہے، اوپر سے جنگی ٹوپی لگائی ہوئی ہے جس میں آنکھیں آگے نظر آتی ہیں، جنگی دستانے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے، اور حضور کی حفاظت کے لیے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، یہ لوگ بات کر رہے ہیں. تو یہ جو آدمی تھا، یہ تو آدمی تھے بنو ثقیف کے، یہ بار بار حضور سے بات کرتے ہوئے اپنا ہاتھ حضور کی ڈاڑی تک لاتے، ان کو برداشت نہیں ہو، فوراً تلوار کا دستہ ہاتھ پہ مارا، او پریرا کسے، پتہ نہیں یہ کیا ہے، یہ حضور کی ڈاڑی ہے، اس طرف تو ہاتھ بڑھا رہا ہے. انہوں نے کہا کون ہے یہ؟ حضور نے کہا تمہارا ہی بھتیجا ہے. کہنے لگے او ہو، تیری وجہ سے تو اب تک میں بھگت رہا ہوں، زمانہ جاہلیت میں ان سے قتل ہو گیا تھا، اور اس قتل کے لیے 100 اٹھتی چچا کو بھرنے پڑ رہے تھے، اور چچا بھی کوئی چھوٹا موٹا نہیں، قریش کی طرف سے سفیر بن کر آئے، بنو ثقیف کے سردار ہیں. دیکھیں ان حضور کے سامنے ان کو برداشت نہیں ہوا کہ حضور کی ذرا سی بھی بے ادبی ہو. ایسے جب صحابہ نے یہاں دیکھا کہ آواز بلند ہو رہی ہے، تو فوراً کہہ دیا اغضض من صوتک، آواز پست کرو، فَإِنَّكَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، کیونکہ تم حضور کے سامنے کھڑے ہو. وَقَدْ نُهِيتَ عَنْ هَذَا، اور اس سے روکا گیا ہے قرآن میں. فَقَالَ وَاللَّهِ لَا أُضِلُّ، یہ بھی تو دیہات کے دن کہنے لگے میں تو نہیں کروں گا، اس لیے کہ ان کو ہمت ہو گئی تھی کہ حضور نے ان کی آواز میں ان سے بات کر لی، کہنے لگے جب حضور منع نہیں کر رہے تو یہ کون ہوتے منع کرنے والے، تو ان کو ہمت ہو گئی، کہنے لگے میں نہیں رکتا، میں ایسی بات کروں گا بے تکلفی کے ساتھ جو میرا انداز ہے دیہات کا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہہ لگے المرء يحب القوم ولا يلحق بهم، انہوں نے کہا کہ ایک شخص ایک قوم سے محبت کرتا ہے لیکن ابھی تک ان سے اس کی ملاقات نہیں ہو سکی، کوئی صورت پیدا نہ ہو سکی، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب یوم القیامہ، آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. یہ بہت بڑی بات ان کو مل گئی اور یہ چاہ بھی رہے تھے. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ بہت سی مرتبہ ایک آدمی کسی سے محبت کرتا ہے لیکن ملاقات کی شہرت نہیں ہوتی، یوں ہی زندگی ختم ہو جاتی ہے. بہت سے ایسے لوگ تھے کہ حضور سے محبت کرتے تھے بے تحاشا بے انتہا، لیکن حضور سے ملاقات نہ ہو سکی. اطراف عرب کے اندر وہ لوگ پھیلے ہوئے تھے. ان میں سے مشہور ہے تو ویسے قرنی رحمہ اللہ بھی انہی میں سے ہیں کہ بے انتہا حضور سے محبت ہے، حضور سے عشق ہے. حضور سے عشق میں انہوں نے اپنے سارے دانت ختم کر لیے. جنگ احد میں حضور کے دانت دو شہید ہو گئے تھے، تو سوچا کہ حضور کے دو دانت شہید ہوئے میرے رہیں، دو توڑ دیے. پھر سوچا ہو سکتا ہے یہ نہ ہو یہ ہو، دو اور توڑ دیے. ہو سکتا ہے یہ نہ ہو یہ ہو، کیونکہ دور تھے حضور، یہ یمن میں تھے تو پتہ نہیں لگ سکا کون سے، تو سارے ہی دانت نکال دیے. حضور سے ایسا عشق ہے. تو بہت سارے لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے بے انتہا محبت، حضور سے ملاقات کی کوئی صورت نہیں تھی. تو یہ کہتے ہیں کہ بعض مرتبہ ایک شخص کسی سے محبت کرتا ہے ملاقات کی صورت نہیں، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا المرء مع من احب یوم القیامة، آدمی جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا. اس طرح کے سوال کئی صحابہ نے حضور سے کیے ہیں. ایک مرتبہ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہمیں آپ سے اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے کہ ہم جب اپنے گھر میں ہوتے ہیں تو اچانک آپ کی یاد آتی ہے اور ہم بے چین ہو جاتے ہیں، اور ایک دم سے ہم نکل کر آتے ہیں آپ کو تلاش کرتے ہوئے. آپ جہاں مل جاتے ہیں تو آپ کے دیدار سے ہم اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے ہیں اور ہمیں سکون مل جاتا ہے. آپ کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے، آپ سے ایسی محبت ہے. یا رسول اللہ، ہمارے دل میں ایک بات آتی ہے، جنت میں تو آپ بہت اونچے مرتبے پر ہوں گے، انبیاء صدیقین شہداء کے مقامات ہی الگ ہوں گے، اور آپ تو افضل الرسل ہیں، سارے نبیوں میں آپ سب سے افضل ہیں، سید الانبیاء ہیں، تو آپ کا تو مقام ہی کچھ اور ہوگا، ہمیں تو موقع ہی نہیں ملے گا آپ تک پہنچنے کا، تو جنت تو ہماری پھیکی، ہمیں مزہ ہی نہیں آئے گا جنت کا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب، آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کا حشر قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا، اسی کے ساتھ رہے گا. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرات صحابہ نے جب یہ حدیث سنی اور حضور کی یہ بات سنی تو اس سے زیادہ خوشی ان کو کسی اور دن کبھی نہیں ہوئی، کیونکہ وہ سمجھ کے یقین ہو گیا کہ ہمیں حضور سے محبت ہے، اور ان حضرات کو اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت حضور ہی سے. اتنی محبت اپنی جان مال اولاد ہر چیز سے زیادہ ہے، حضور سے محبت ان حضرات کو تھی. ایک مرتبہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ، دل میں جو بات آ رہی عرض کرنا چاہتا ہوں. کہا کہو. کہا یا رسول اللہ، مجھے آپ سے اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے کہ ہر چیز سے زیادہ اپنی اولاد ماں باپ ہر چیز سے زیادہ، الا نفسی، اپنی جان کو تو نہیں کہہ سکتا میں، مگر ہر چیز سے زیادہ. حضور نے فرمایا ابھی نہیں ہوا، یعنی کامل ایمان تمہارا ابھی نہیں ہوا، کمال درجہ حاصل نہیں ہوا. پھر انہوں نے غور کیا کہ بھائی میں نے کیا بات کہہ دی، جان کی بات، جان تو ہر وقت حضور پہ میری فدا ہے. انہوں نے غور کیا کہ میری تو جان ہر وقت حضور کے لیے فدا ہے. تو کہا یا رسول اللہ، میں نے غور کیا، میں آپ سے محبت اپنی جان سے بھی زیادہ کرتا ہوں. حضور نے فرمایا الان یا عمر، عمر اب کامل ہوئی بات تمہاری، ایمان تمہارا کامل ہوا، درجہ تمہارا پورا ہوا. یہ ہونا چاہیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر چیز سے زیادہ ہونی چاہیے. ایک صحابی ہیں، انصاری صحابی، ان کے مدینے میں کئی مکانات تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں گھر تھا مسجد نبوی سے ملحق ملا ہوا، وہاں پر بھی ان کے اور مکانات تھے. یہ مدینے کے زمیندار صحابہ میں سے تھے. اللہ نے کافی نوازا تھا. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا گھر ذرا دور ہو گیا حضور سے, قریب میں ایسی جگہ میسر نہ ہو سکی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور ایک جگہ ملی, وہیں پر گھر بنا لیا. تو آنے جانے میں بڑی دقت ہونے لگی, پریشانی ہونے لگی, کیونکہ حضور کے زمانے میں کئی محلے تھے مدینے کے اطراف میں, اور حضور کے زمانے میں تقریباً 9 مسجدیں مدینے میں بن چکی تھی. ہم سمجھتے ہیں وہ مسجد نبوی تھی, 9 مسجدیں تقریباً حضور کے زمانے میں مدینے کے اندر بن چکی تھی, جن میں باقاعدہ جماعت کے ساتھ نماز ہوتی تھی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا مکان ذرا دور ہو گیا, حضور چاہتے تھے قریب ہو جائے. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ کی بالکل قریب میں حارثہ کا مکان ہے, حارثہ انصاری, آپ ان سے کہہ دیجئے تبادلہ ہو جائے گھر کا, ہمارا گھر وہ لے لیں گے ان کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی ان سے پہلے بھی تبادلہ ہو چکا ہے, اب مجھے شرم آتی ہے. جس وقت یہ بات کہی کچھ اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے, یہ بات حضرت حارثہ تک پہنچا دی کہ بھئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کو قریب بلانا چاہتے ہیں, اور بات آئی تمہارے مکان سے تبادلے کی, تو حضور نے یہ بات فرمائی کہ پہلے بھی تبادلہ ہو چکا ہے, اب تبادلہ کرنے میں مجھے حیا آتی ہے ان سے کہتے ہوئے. حارثہ رضی اللہ عنہ روتے ہوئے حضور کے پاس آئے. اصل محبت تو یہی ہے, عشق یہی ہے, جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. جان مانگو تو جان دیں گے, مال مانگو تو مال دیں گے, مگر ہم سے یہ نہ ہو سکے گا, نبی کا جاہو جلال دیں گے. ہر صحابی کی یہی صفت تھی. روتے ہوئے آئے حضور کے پاس اور کہا یا رسول اللہ میں نے یہ سنا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ حیا آتی ہے. یا رسول اللہ میری جان, میرا مال, میرا سب کچھ آپ کا ہے, آپ جو چاہے جون سچا ہے مکان آپ لے لیجئے, سب آپ کا ہے, اور خدا کی قسم میرا جو مال آپ کے پاس ہوگا میں اس سے زیادہ خوش ہوں گا بنسبت اس مال کے جو میرے پاس رہے گا. اس مال سے زیادہ خوشی ہوگی جو آپ کے پاس آ جائے, آپ کے استعمال میں آ جائے. یا رسول اللہ حاضر ہے سب کچھ, جو چاہے لے لیجئے. ہر صحابی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہی جذبہ تھا, ہر صحابی کو حضور سے ایسی محبت تھی, حد سے زیادہ محبت. ایسی مثالیں آپ کو نہیں ملیں گی کہ حضور کی محبت نے میں بیٹے نے باپ کا سر قلم کر دیا, باپ حضور کی محبت میں حضور کے لیے بیٹے کو تلاش کرتا پھر رہا کہاں ملے اور میں اس کو ختم کروں, میرے آقا کے مقابلے میں آیا. بیٹا حضور سے کہہ رہا ہے رسول اللہ میرے باپ نے غلطی کی ہے تو مجھے حکم دیجیے اس کا سر تن سجدہ کر کے ابھی پیش کرتا ہوں. کسی اور قوم میں آپ کو یہ مثال نہیں مل سکتی. حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ بدر میں اپنے باپ کا سر قلم کر کے حضور کے قدموں میں لا کے رکھ دیا تھا. آپ کی شان میں گستاخی کرتا تھا میرا باپ, اس کو رہنے کا حق نہیں. جنگ بدر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جو بعد میں مسلمان ہوئے, کفار کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے تھے, پھر بعد میں مسلمان بھی ہوئے, تو بعد میں کہتے ہیں عبد الرحمن ابن ابی بکر اپنے ابا سے, ابا کئی دفعہ آپ میرے قابو میں تھے, میں چاہتا تو آپ پر وار کر کے آپ کو نقصان پہنچا سکتا تھا, لیکن میں نے باپ سمجھ کے میں چھوڑ دیا اور پیچھے ہٹ گیا. میں پوچھتا ہوں ابا اگر میں آپ کے قابو میں ہوتا تو آپ کیا کرتے؟ اب جواب سنیے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بیٹا میں تو تجھے تلاش کر رہا تھا, تو ملے اور تجھے ختم کروں, کیونکہ تو میرے آقا کے خلاف لڑنے کے لیے آیا تھا. یہ تھی محبت. اسی محبت کی مثال کہیں اور نہیں مل سکتی ہے. جنگ احد میں حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ, کفار کی طرف سے تیروں کا میں برس رہا تھا, بارش ہو رہی تھی, تیروں کے سب کے رخ تیر اندازوں کے حضور کی طرف تھے, تو صحابہ کھڑے ہو گئے. ابو طلحہ انصاری, سعد بن وقاص, یہ کھڑے ہو گئے, خاص طور سے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور کیسے کھڑے ہوئے؟ اپنا چہرہ حضور کی طرف کر کے پیٹ حضور کی طرف نہیں کی, چہرہ حضور کی طرف, اس حال میں بھی جب مر رہے ہیں تیروں پہ تیر لگ رہے ہیں حضور کی بید بھی نہ ہو جائے, پیچھے سے تیر روک رہے ہیں حضور کو چھپا لیا, سارے تیر پیچھے سر میں, پیچھے کمر پہ آ کے, پیچھے کے حصے میں آ کے لگ رہے ہیں, گڑ رہے ہیں, لیکن حضور تک نہیں پہنچنا کوئی تیر, اور حضور کی بید بھی نہیں ہونا اس حال میں. اتنی محبت کرتے ہیں صحابہ حضور سے. اس لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یہ حدیث سامنے آئی نا تو صحابہ کو اس دن سے زیادہ خوشی کسی اور دن کبھی نہیں ہوئی. المرء مع من احبا. علماء کہتے ہیں اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ ہمیں اپنی محبت, اپنی مجالست, اپنی ہم نشینی صلحاء کے ساتھ, نیک لوگوں کے ساتھ, علماء کے ساتھ, اللہ والوں کے ساتھ کرنی چاہیے, کیونکہ فرمایا گیا قیامت میں آدمی انہی کے ساتھ ہوگا جن سے اس کو محبت ہوگی. اس لیے ایک شاعر نے بڑا اچھا شعر کہا ہے, احب الصالحین ولست منهم لعل اللہ یرزقنی صلاحا. میں صالحین سے محبت کرتا ہوں, اگرچہ میں صالحین میں سے نہیں ہوں, ٹھیک ہے, کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نیک ہوں, ہم سب کا یہ حال ہے. احب الصالحین ولست منهم, میں نیک نہیں ہوں لیکن نیکوں سے محبت ہے اور مجھے امید ہے لعل اللہ یرزقنی صلاح, اس محبت کے نتیجے میں انشاءاللہ اللہ مجھے بھی نیک بنا دیں گے. اکثر بزرگان دین کو ہم نے شعر پڑھتے ہوئے سنا ہے کہ ہم نیک تو نہیں ہیں لیکن نیکوں سے محبت ہے, اپنے مشائخ سے, علماء سے, اکابر سے, اللہ والوں سے محبت ہے اور انشاءاللہ یہی محبت ہم کو نیک بنا دے گی. اس لیے ہمیں اللہ والوں سے محبت رکھنی ہے, ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, ہم نشینی جہاں موقع مل جائے کسی اللہ والے کی مجلس میں بیٹھنے کا اس کو غنیمت جانے, غنیمت جانے. اس لیے کہ کہا گیا کہ کسی اللہ والے کی ذرا سی دیر کی صحبت, صحبت با اولیاء, تھوڑی دیر کی صحبت 70 سال کی ایسی عبادت سے بہتر ہے جس میں کوئی ریاکاری نہ ہو, ایسی نفلی عبادت سے بہتر ہے. اور حکیم اختر فرماتے ہیں 70 سال اس میں کہا گیا, میں کہتا ہوں لاکھوں سال کی عبادت سے بہتر ہے. اس لیے کہ اس کے بارے میں نص موجود ہے کہ جو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے, ہم الجلساء لا اشقى جلیسهم, یہ بیٹھنے والے ایسے ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والے کبھی محروم نہیں ہوتے, ان کو ملتا ہی ملتا ہے اللہ پاک کی طرف سے. تو یہ حدیث ہمارے لیے بہت بڑا سبق دے رہی ہے کہ ہم کو اپنی صحبت اچھی بنانی چاہیے, نیک لوگوں کو تلاش کرو, صالحین کو, اللہ والوں کو, اور ان کے پاس بیٹھنے کی کوشش کرو, ان سے محبت کرو, دل سے محبت کرو. اور یہ محبت للہ فی اللہ ہے جس کی بنیاد پر ایمان کامل ہو جاتا ہے. تو حضور نے فرمایا المرء مع من احب یوم القیامہ, آدمی قیامت میں انہی کے ساتھ ہوگا جن سے محبت ہوگی. یہ فرماتے ہیں فما زال یحدثنا حتی ذکر باب من المغرب مسیرت عرضه او یسیر الراکب فی عرضه 40 او 70 عاما. یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مسلسل بیان فرماتے رہے یہاں تک کہ مغرب کی طرف ایک دروازے کا آپ نے ذکر فرمایا جس کی چوڑائی کی مسافت 40 یا 70 سال کی ہے. یہی فرمایا کہ سوار اس کی چوڑائی کو اتنے عرصے میں طے کرتا ہے, عبور کرتا ہے. حدیث کے ایک راوی سفیان فرماتے ہیں کہ شام کی جانب اللہ نے اس دروازے کو اس دن پیدا فرمایا تھا جب زمین و آسمان پیدا فرمائے, یہ دروازہ توبہ کے لیے کھلا ہے اور اس وقت تک بند نہیں ہوگا حتیٰ کہ سورج اس سے مغرب کی طرف سے طلوع ہو. مطلب اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بات ارشاد فرمائی, بیان فرماتے فرماتے کہ اللہ نے ایک دروازہ, اتنا بڑا دروازہ کہ ایک سوار اگر چلنا چاہے تو 40 یا 70 سال تک چلتا رہے, اتنی لمبی مسافت ہے اسے کھول لگا ہے. اور یہ توبہ کا دروازہ ہے اور یہ اس وقت تک کھلا رہے گا جب تک کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہو, اس وقت توبہ کا دروازہ اللہ نے کھلا رکھا ہے. لہذا اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے توبہ کر لی جائے, اللہ کو منا لیا جائے, اسی میں سب کی کامیابی ہے. الحمد للہ رب العالمین, الصلاة والسلام على سید الانبیاء المرسلین محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا فتنة المسيح الدجال. اللہ کامل توبہ، کامل ہدایت، کامل عافیت نصیب فرمائیے، اپنے نیک اور مخلص بندوں میں شامل فرمائیے، ہر قسم کی برائیوں سے، معاصی سے، گناہوں سے ہماری، ہمارے بچوں کے سب کی حفاظت فرمائیے. اللہ کامل معرفت نصیب فرمائیے، کامل ہدایت نصیب فرمائیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع نصیب فرمائیے، آپ کی سنتوں پر زندہ رکھیے اور آپ ہی کی سنتوں پر موت بھی عطا فرمائیے. یا اللہ، یا اللہ، ہم سب کو کامل تقوی نصیب فرمائیے، کامل دیندائی نصیب فرمائیے. ہم میں سے جن کے اعزاز قریب رشتہ دار ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، سب کی مغفرت فرما دیجیے. جو موجود ہیں ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمائیے. پاک پروردگار، موت تک عافیت کے ساتھ تقوی ہی پر رکھیے. خاتمہ بالخیر، حسن خاتمہ نصیب فرمائیے، حسن خاتمہ نصیب فرمائیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائیے. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.